الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم عزیز بھائیو اور بہنوں، آپ نے ابھی 156 سے لے کر 161 تک جو اچھی آیات ہیں ان کی تلاوت سنی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ان کے الفاظ تلاوت کے بعد ان کے الفاظ کے معانی اور اس کے اندر جو مضامین ہیں موجود ہیں ان پہ ان شاء اللہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے، تھوڑی سی غور و فکر کریں گے. یہ سورہ آل عمران کا مسلسل مطالعہ ہے، اور اب ہم اس کے جو دوسرا نصف ہے اس کے بھی تقریباً اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو یہ وہ حصہ ہے 121 سے پھر آنورڈ جو آگے آیات ہیں 190 تک، وہ آیات وہ ہیں جو غزوہ احد کے اوپر تبصرہ ہیں. تو غزوہ احد مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم موقع تھا، جہاں پہ مسلمانوں کو عرضی طور پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں سے غلطیاں سر رونما ہوئیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اس امت کو قیامت تک جو برپا کرنے جا رہا تھا، اور اس امت نے پھر دعوت کا کام اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں کی طرف، دنیا کے لوگوں کی طرف پہنچانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ اس کو عطا کیا ہے. تو اتنے بڑے منصب اور اتنے بڑے فریضے کی موجودگی میں یہ اس طرح کی پھر جو کمزوریاں مسلمانوں میں رونما ہوئیں ان کا جو ہے ان کو نمایاں کیا گیا، ان کو بتایا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پھر یہ کمزوریاں تمہیں اپنے اندر سے دور کرنا بہت ضروری ہے. اس وجہ سے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے. ہم وہی تذکرہ آج کل جو ہے اس پہ اس کا ہم پڑھ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، یہ نفی کا صیغہ ہے، یعنی یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک حکم ہوتا ہے، پھر اگر اس حکم کی نفی کر دی جائے تو وہ بھی حکم کے درجے میں آتی ہے کہ ایسا کرو، یا پھر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایسا نہ کرو تو بھی یہ حکم کے درجے میں آتی ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ نفی کا حکم ہے. لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کلذین کفروا، کا جو پہلے والا کا ہے، کا یہ تشبیہ والا ہے، یعنی ماند یا جیسا یا مثل، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کی ماند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا. اب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ کفر کی جو ہے وہ ایک پورا کا پورا ایک جو ہے وہ نظام ہے کفر کا، اور اس کے شیڈز ہیں، اور اس کے جو ہے بہت ساری چیزیں اس پہ مشتمل، کفر ان چیزوں پہ مشتمل ہے. اب ظاہر ہے اس کے کسی اسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمایا کہ اب ظاہر ہے اب بہت سارے اس کے اسپیکٹ ہیں، مسلمانوں کو کوئی بھی ان میں سے اسپیکٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے، مسلمانوں کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو اب یہ جان لینا ضروری ہے، اہم ہے کہ مسلمانوں کو کفر کے کس اسپیکٹ سے روکا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے بات آگے ظاہر ہے، اب جو وہ بات یہیں پہ آئے گی. وقالوا لاخوانہم، اب یہ وہ بات ہے جس سے جو کفر کے جس اسپیکٹ سے مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے. وقالوا، جب کہ وہ کہتے ہیں، ظاہر یہ واو حالیہ ہے، اور کے معنوں کے اندر بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یا جب کہ وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، لاخوان لامز لی سے کے لیے بھی جو آپ استعمال کریں. اب اخوان جو ہے وہ بھائی، ہم ان کے، جب وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، اچھا یہ دربا تو ویسے تو مارنے کے ہوتا ہے، لیکن جب یہ دربا ارض کے ساتھ ہے، زمین کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے زمین میں نکلنا. اب زمین میں نکلنا جو ہے یہ گھر سے نکلنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ گھر سے جو ہے نکلنا جو ہے وہ یہ خاص تو کسی خاص مقصد کے لیے نکلنا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ گھر سے باہر جو ہے وہ مثلا ایسے باہر سیر کے لیے نکلا ہے یا کوئی معمولی کام کے لیے، بلکہ بہت ضروری کام جو ہوتا ہے، کوئی بزنس ٹرپ ہے، کوئی ایکسپیڈیشن ہے، کوئی مہم درپیش ہے، جہاد ہے جس وقت، جیسے پہلے قرآن کی نزول کے وقت جو ہے، تو اس مقصد کے لیے جب گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو اس کے لیے ضربوا فی الارض، ضرب فی الارض کا جو ہے اصطلاح استعمال ہوتی ہے. ویسے دربا کے جو ہے ہم نے اس کو پڑھا ہے, یہ کثیر المعنی لفظ ہے, اس کے بہت سارے استعمالات ہیں, کوئی 12-13 معنی اس کے ڈکشنری میں دیے گئے ہیں, اور معروف معنی اگرچہ جو ہے اس کے مارنے کے بھی ہیں. دربو فل ادا دربو فل, جب وہ نکلتے ہیں زمین میں, جب ان کے بھائی بند جو ہے وہ نکلتے ہیں زمین میں, او کانو غزہ, یا پھر وہ ہوتے ہیں, کانو وہ ہوتے ہیں, کانا اوپر بھی تکونو, یہ سارے وہ لفظ ہیں جو ہو جانا, ہونا, ہے, ہوگا کے معنوں کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں, او کانو یا پھر وہ ہوتے ہیں غزہ, غزہ ہوتے ہیں غازی, یہ غازی کی جمع ہے, جو غزہ ہے یہ غازی کی جمع ہے. غازی کا مطلب جو ہے, اب ہم ایک اصطلاح ہمیں پتہ ہے, لیکن اس کا ایک اپنا مادہ بھی ہے لفظ کا, یہ فعل ہے ایک, ورب ہے ایک, غزا یغزو غزون, جو ہے جنگ کے لیے نکلنا, حملہ کرنا. اب اسی سے پھر جو ہے غازی جنگ کرنے والا, یعنی جو فاعل ہے وہ ہوا غازن, اس کو جسے ہم غازی لکھتے ہیں, تو وہ جنگ کرنے والا. پھر غزوہ جو اسی سے جو ہے ایک اسم ہے, ناؤن ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ یا پھر حملہ. اور لیکن اصطلاحاً جو ہے, اب ہم شریعت کی اصطلاح میں غزوہ ایک مخصوص معنی میں استعمال ہوتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جنگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں خود تشریف لے کے ہوں, جو وہ جنگ پھر غزوہ کہلاتی ہے. اسی سے لفظ پھر مغازی بھی ہے, ہماری جو ہے اسلامی شریعت اور اسلامی علوم کا ایک لفظ مغازی. آپ کو پتہ ہے کہ مغازی جو ہے وہ سیرت کی کتابوں کو کہتے ہیں, جیسے آج کل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ معروف ہے, تو جو ابتدائی دور کے اندر یہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ, جو یہ سیرت کا لفظ معروف اس طرح ان معنوں میں نہیں تھا, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے خصائل اور ذات کے لیے پھر لفظ مغازی استعمال ہوتا تھا, اور اس سے مطلب وہی ہوتا تھا, اس کا مطلب تو یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگیں, ان جنگوں کی روداد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں وہ شریک ہوئے, پھر جو لکھنے والے تھے تو وہ جنگوں کے حالات کے اندر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باقی حالات بھی جو ہے وہ لکھ دیا کرتے تھے, تو یوں وہ پھر سیرت کی کتابیں مغازی کہلاتی ہیں. ابھی بھی ہمارے جو علوم اسلامیہ میں ہم جب ریفر کرتے ہیں سیرت کی پرانی کتابوں کو, تو پھر انہیں مغازی کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. لو کانو, پیچھے آپ دیکھ لیں کہ فرمایا اللہ نے کہ جب وہ نکلے زمین میں, تو او کانو گزر, یا پھر وہ تھے جنگ کرنے والے, یا پھر وہ جنگ کے لیے نکلے, یا پھر وہ زمین میں کسی دوسرے اہم مقصد کام کے لیے نکلے. لو کانو ان دینا, یعنی یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں, لو حرف جو ہے وہ یہ تمنا ہے, تمنا کہ کاش کانو ہوتے ان دینا وہ ہمارے پاس, کہ کاش وہ ہوتے ہمارے پاس. اب جو باہر جاتے ہیں, ظاہر خاص ریفرنس تو جو ہے وہ جنگ کا ہے, جنگ کے وقت جو ہے جنگ میں جاتے ہیں, تو پھر کچھ لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ ہوتے ہمارے پاس. ماں ماتو, پہلا ماں نافی والا ہے ماں, اور آگے جو دوسرا آپ کو لکھا ہے اکٹھا نظر آ, یہ ماتو, ماتا جموتو, ماتن موتن جو ہے مرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے مرنا, تو وہ نہ مر, نہ وہ مرتے, ماں نافیہ نفی نہیں, اور ماتو وہ مرتے, نہ وہ مرتے, اگر ہوتے ہمارے پاس تو پھر وہ نہ مرتے, یہ کہتے ہیں. وہ ماں کوتےلو, اور نہ ہی وہ پھر وہ قتل ہو کیے جاتے, ظاہر ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گھر سے باہر چلے گئے اپنے مقتل گاہ میں, جو ہے وہاں پہ وہ قتل ہو گئے, یہ جنگ پہ چلے گئے, جہاد پہ چلے گئے, تو وہاں پہ جو ہے وہ مارے گئے, تو کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ جو ہے اگر نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کفر کرنے والے, اچھا یہاں پہ بعضوں کا یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ نہ نیسسرلی یہ کفر کرنے سے مراد کافر ہیں جو اسلام کا انکار کرتے ہیں. علماء کرام نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ منافقین اور کافر جو ہے وہ دونوں مراد ہیں یہاں پہ, اور خاص طور پہ جو ہے یہ کہ منافقین کا تذکرہ ہے, تو جو ہے بعض ان کے جو افعال ہیں اور اعمال ہیں اور اقوال ہیں جو ان کے وہ بالکل کفر کے جو ہے متشابہ ہیں, اور اس لیے ان کا انجام بھی کفار کے ساتھ، بلکہ ان سے بھی بدتر انجام کا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے وعدہ کیا ہے. تو یہ اس کو جو ہے وہ کفر کے ساتھ جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ کلمہ کفریہ ہے، یہ جو ہے نہ کیا جائے. یعنی مسلمانوں کو کہا جائے کہ ان تمہاری مثالوں لوگوں کی نہ ہونی چاہیے جو یہ اور یہ اور اس طرح کہتے ہیں. لجج اللہ لمز لیگ کے لیے جالا بنانا اللہ اگین، تاکہ اس کو بنائے اللہ. ذالک حسرت، ذالک یہ ایک حسرت، اس کو ایک حسرت، یعنی اس بات کو ایک حسرت بنا دے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حسرت یہ جو ہے اردو میں جو حسرت استعمال ہوتا ہے، یہ بھی عربی سے اور انہی معنوں میں جن معنوں میں عربی میں استعمال ہوتا ہے انہی معنوں میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، افسوس کے معنوں، اور خاص طور پر کوئی چیز اگر جو ہاتھ سے انسان کے چلی جائے اس پہ انسان پشیمانی افسوس کا اظہار کرے تو وہ حسرت کہلاتی ہے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں اس کو ایک حسرت بنا دے. واللہ اور اللہ تعالی یخجی، اب یہ اس کو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، حیون سے ہے، یخجی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، بے شک اللہ زندہ کرتا ہے اور اللہ مارتا ہے، موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون، اور اللہ تعالی بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو یا جو تم کرتے ہو، بصیر بہت دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، اچھی طرح دیکھنے والا ہے. تو جو ہے اس کو اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں پھر اس.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثہ سے دو چار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری حرکات پر وہی نگران ہے.
اب دیکھ لیں اس کے ترجمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات سے تو منع فرمایا ہے کہ تم یہ بات نہ کرو، یہ بات تو جو ہے وہ کافروں کی جو ہے وہ خصوصیت ہے، اور یہ بات جو ہے کفر والے اور جن کے دلوں میں نفاق ہے یہ وہ بات کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحیح درست طرز عمل بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو موت اور زندگی ہے اس کے بارے میں ایک اصول بہت ہی مختصر سی بات کے اندر ایک دائمی ابدی اصول بتا دیا، اور وہ واللہ یحیی و یمیت وہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ ایک بات مسلمانوں کو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ عقیدے کا ایک ضعف ہے اب مسلمانوں کے اندر، اور عقیدے کا ضعف انسان کو جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے کہ عقیدے کا ضعف انسان کو بہت سے کام کرنے اور بہت سے کام نہ کرنے کی پہ آمادہ کرتا ہے. اور ظاہر بہت سے اوقات کے اندر مثلا اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی دعوت ہے اور کوئی اعلان جہاد ہے اور انسان جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو مجھے موت آ جائے گی، تو پھر جو ہے وہ یا ان باتوں پہ جو ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ اگر انسان وہاں جائے ہی نہ جہاں پہ موت ہی موت ہے میدان جنگ میں، تو پھر انسان ظاہر ہے اس کو موت سے بچ جائے گا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، اس کے ارادہ و عمل کو کمزور کر دیتی ہیں، انسان کو ارادی طور پر کمزور کر سکتی ہیں، انسان کو ذہناً کمزور کرتی ہیں. تو یہ ان باتوں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے یہ وہ چیزیں انسان کو بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہیں. تو اس کی اس وجہ سے بہت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تصحیح فرمائی ہے کہ مسلمان امت، مسلمان قوم، یہ جب اب لوگوں کی قوموں کی امامت کرنی ہے تو ان کے اعلیٰ درجے کے جو ہے وہ کردار کے اوپر مبنی ہو، اور ان کے اندر کسی طرح کا یہ ذوف عقائد کا اور نظریات کا جو ہے ان کے اندر نہ ہونا چاہیے. اب یہ جنگ احد کے حالات پہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ تبصرہ جاری ہے، ان آیات کے اندر بھی مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی ان کی نشاندہی کی گئی ہے اور منافقین کے طرز عمل سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے. اگرچہ یہاں پہ لفظ تو کفر لایا گیا ہے کہ لا تکونوا کالذین کفروا، لیکن ظاہر یہ حرکت کفر کی ہے، لیکن یہ اب سرزد ہو رہی ہے منافقین سے، ان لوگوں سے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ اس میں کفار بھی جو ہے وہ شامل ہیں. और जैसे मैंने कहा है कि उन तस्वुरात से बचने की जो है वो ताकीद की गई है जिससे इंसान के अकायद मुतासर होते हैं और फिर इंसान बिलाखिर जो है वो बिल्कुल ज़ईफ उज़ बन के रह जाता है सोसाइटी का और जो है इस्लामी इज्तिमाईयत को किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचा सकता बल्कि उल्टा नुकसान का बायस बस कि जो जो लोग कमजोर ईमान के होते हैं कमजोर अकीदे के होते हैं जो है वो जो बुजदिल होते हैं अब जाहिर है मैदान जंग से जब वो भाग निकल खड़े होते हैं तो फिर इस मोराल इसके ओवरऑल मोराल जो जो लश्कर का है जो लोगों का है जो इज्तिमाईयत का है सोसाइटी का है उसके ऊपर भी असरअंदाज होते हैं मनफी नजर जो लोग लोगों दुश्मनों के प्रोपेगेंडे से मुतासर होकर फिर जो है वो उसके शिकार हो जाते हैं और अपने ऊपर तरह तरह के खौफ तारी कर लेते हैं फिर वो कोई भी इस्लामी इज्तिमाईयत सोसाइटी के लिए वो मुफीद साबित नहीं होते ये जो है वो इस बात की तस्दीक की गई है। जैसे मैंने पहले कहा है कि इस बात के अंदर ये जो बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है जो तस्दीक फरमाई है इसमें कुफ्र का लफ्ज जो है वो लाया गया है और ये फिर इस बात की तरफ इशारा भी है कि जिस बात की तस्दीक की जा रही है ये तसव्वुरात जिस अकीदे की ये कोई मामूली बात नहीं है ये बिगाड़ जो तसव्वुर अकीदे का बिगाड़ है ये कोई मामूली बात नहीं है बल्कि ये कुफ्र की तरफ जो है ले जाने वाला है और वो बात वही है इसका भी हम पढ़ा है कि अगर कोई रिश्तेदार अजीज कोई जो है वो जिहाद में चला जाए तो या उस हालत में फिर वो मर जाए तो फिर जो है वो उसके बारे में कहते हैं कि अगर ये घर में रहता इसको किस चीज ने इसको मौत ही वहां ले गई है और ये जो है किसने इसको कहा था कि जो है वो जाए जंग के अंदर उसे पता नहीं था कि जंगों में तो लोग जो है वो मारे जाते हैं तो इम्कान भी इसका जो है वो कितना ज्यादा होता है मारे जाने का खास तौर पे जब दुश्मन की घोड़ी बड़ा लश्कर जो चढ़ाए तो फिर इसको किसने कहा था कि चला जाए अगर ये ना जाता तो ना मारा जाता तो इस पे शदीद गिरफ्त इस बात के ऊपर जो की गई है और ये बात तस्लीम कर लेने का फिर मतलब ये होता है कि मौत और जिंदगी इंसान की अपनी तदबीर के महतात है फिर अगर कोई अच्छी तदबीर इंसान कर ले तो फिर मौत से जो है वो बच भी सकता है और जो है मौत फिर अल्लाह ताला की कोई कब्जे में नहीं बल्कि इंसान की तदबीर के तहत है इन इंसान उसको जो है तदबीर से मौत को भी जो है टाल सकता है और जो है वो बच सकता है तो इसका जो है मतलब ये नहीं हुआ और ये वो अकीदा है जो इंसान को बुजदिल बनाता है और कुफर की तरफ ले जाता है इसलिए इसकी जो है वो बहुत खास तौर पर बड़ा कैटेगोरिकली इसके डिनाई किया गया है और इसकी तस्दीक की गई है कि खबरदार ये कुफर का अकीदा है इसकी तरफ तो तुम जो है मत इसकी इसको इख्तियार करना। इसके मुकाबले इस्लाम ने इंसान के दिल को मजबूत और उसके किरदार में एक मजबूती और पुख्तगी के लिए जो है जो अकीदा अख्तियार करने की हिदायत फरमाई अल्लाह ताला ने वो ये है जैसे मैंने पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वो युहयी व युमीत वही है जो मारता है और जिंदा करता है जिंदगी और मौत सरासर जो है उसके कब्जे के अंदर है कोई दूसरा इसके ऊपर उसको जो है अख्तियार नहीं है इंसान चाहे कितने ही बड़े महफूज कलों के अंदर चला जाए बहरहाल मौत उसको आकर ही रहेगी वहां पे भी लिहाजा इसके बारे में अपना कीदा जो है वो दुरुस्त कर लिया जाए। और इस आयत करीमा के अंदर फिर दूसरी जो तस्वीर मुसलमानों की गई है वो ये की कि जो शख्स मौत के हालात को जो शख्स मौत को ये समझता है कि हालात का नतीजा है यानी कि अच्छे और बुरे हालात की वजह से उस इंसान मौत से बच सकता है या मौत का शिकार हो सकता है तो फिर वो अपने अल्लाह के बारे में ये मजबूत अकीदा नहीं रखता कि जिंदगी और मौत उसके कब्जे में है और जब भी वो किसी हादसे का शिकार होता है तो सिर्फ यही नहीं कि उसके अंदर से वो जो बहादुरी और बेखौफी जाती रहती है बल्कि बुजदिली आ जाती है उसे और फिर वो एक कर्ब का शिकार हो जाता है और फिर वो जो है वो कहने लगता है कि काश मैंने ये गलती ना की होती और काश मैं वहां ना गया होता और काश मेरा भाई जंग पे ना गया होता और ये सफर पे ना गया होता तो इसको याद से पेश ना होता और ये जंग पे ना होता तो ये जख्मी ना होता और ये हालात जो है पेश ना आते। तो ये सोच इंसान के अंदर एक दायमी हसरत का एक बाब खोल देती है कि जो फिर जिंदगी भर फिर जो है वो ये जो जख्म मनमल नहीं होते इस हसरत और पशमानी के कि भाई मैं वहां चला गया था तो मेरी टांग टूट गई और मैं वहां चला गया तो ये हो गया तो ये हसरत का जो है वो बायस बन जाता है और फिर वो अपने भाई के बारे में या अपने जो उसे नुकसान पहुंचा है वहां पे होने की वजह से उसके बारे में फिर वो हमेशा जो है वो दिल से आहें निकालती रहती है उसकी कि काश ऐसा होता तो जो है वो ऐसा ना होता तो ये भी ना होता और ये ना होता तो ये भी ना होता और मैं वहां ना गया होता تو جو ہے یہ نقصان بھی نہ ہوتا. تو جو ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی, لوگوں کے بارے میں بھی, اپنے بھی بارے میں بھی یہی طرز عمل اختیار کرتا ہے. عزیز بھائیو, یہ انسان کے طرز عمل کے لحاظ سے یہ بہت اہم ہدایت ہے مسلمانوں کو جو دی گئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہ لیا جائے کہ انسان بالکل جو ہے وہ تدبیر سے خالی ہو جائے اور پھر دیوانہ وار اور بالکل بلا سوچے سمجھے پھر جو ہے موت کی وادی کے اندر جو وہ چلا جائے اور کبھی احتیاط کا دامن جو ہے وہ اختیار نہ کرے, اس کو نہ تھامے, اور جو ہے وہ بلا وجہ بلا ضرورت جو ہے وہ خطرات سے جو ہے وہ کھیلتا پھرے, تو یہ بھی طرز عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو اس کے درمیان اور اس کے بیچ اور صحیح طرز عمل جو ہے اس کی مسلمانوں کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کے ذمہ فرائض عائد کیے گئے ہیں, کچھ ظاہر ہے اس کے اوپر فریضے عائد ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دین کے کو مان لینے کی وجہ سے کچھ جو ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں, ان سے گریز کا راستہ محض اس لیے نہ اختیار کرے, ان سے محض گریز اس لیے نہ کرے کہ اس کے اندر تو بڑا رسک ہے, یہ تو بڑا رسکی کام ہے, اس میں تو زندگی چلے جانے کا امکان ہے, تو پھر جو ہے وہ محض امکانات کی وجہ سے اپنے فرائض سے دستبردار نہ ہو جائے. اور پھر جو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان میں پھر مضبوط قوت ارادی پیدا نہیں ہوتی, انسان کسی مقصد کے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا, انسان کوئی قربانی دینے کے لیے کوئی جو ہے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتا, اور عزیمت کا راستہ جو ہے وہ انسان بالکل جو ہے وہ دائماً ترک کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عہد کردہ ذمہ داریوں کا راستہ تو بعض اوقات جو ہے وہ موت اور زندگی کے درمیان ہی سے کہیں پہ جو ہے وہ نکلتا ہے. ظاہر ہے کہیں پہ جہاں پہ موت جو ہے وہ رسک موت کا لے کے, اب جتنے بھی ہم پہلے بھی پڑھتے چلے ہیں جنگ عہد کے اندر بھی اور اس سے پہلے جنگ بدر کے اندر بھی, تو جتنے بڑے بڑے مبارزت طلب کرنے والے قریش آئے تو ظاہر ہے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر آئے اور بڑے نامور جو ہے وہ پہلوان اور اپنی جو ہے فن حرب و درب کو جاننے والے جب آئے, جن کی شہرت بہت جو ہے وہ عالم عرب میں پہنچی ہوئی تھی, تو اس کے مقابلے کے اندر جانا تو بہرحال بہت بڑا ایک رسکی کام تھا اور زندگی کے چلے جانے کا زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ مسلمانوں کے پاس نہ تو اچھی طریقے سے پروٹیکشن ہے, نہ زرے ہیں, نہ جو ہے ان کی جو باڈی آرمرز ہیں وہ ہیں, اور ان کی تلواریں بھی ظاہر ہے اس جو ہے وہ مقابلے میں کم تر تھیں اور سب کم تر سامان تھا. تو پھر جو ہے وہ اس بات کا امکان تو یہی تھا کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا انسان کو نہیں پہ موت آ جائے گی. تو بہرحال یہ تو رسک لے کر اور یہ جو ہے اس کو انگیخ کر کے ہی پھر جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سعد بن ابی وقاص, اور یہ سارے صحابہ کبار صحابہ جو ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ مبارزت کے جواب میں وہ آئے مقابلے کیے اور پھر جو ہے وہ جو ہے اس طریقے سے دشمنوں کو مارا بھی اور خود بھی جو ہے وہ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو یہ اس بات کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو فریضہ, لیکن امیجن کریں کہ یہ جو فریضہ ہے اگر اس کو نکل سر انجام دینے کے لیے جب میدان جنگ کے اندر جب مبارزت طلب کیا گیا کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں, کفر کے مقابلے کے اندر کوئی ہے جو کفر کرنے والے جب آئے, کوئی ہے تمہارا مقابلہ, کوئی بھی نہ آئے تو بتائیے کہ پھر اسلام کا بول بالا جو ہے وہ کیسے ہوگا. تو بظاہر ایسے موقع زندگی کے اندر آتے ہیں جب جان بھی دینا پڑتی ہے, تو اس بات کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے جب جان دینا پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں ایک اور طرز عمل ہے جو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے, وہ آ گیا رہتا. علامہ اقبال نے اسی بات کو بتایا ہے کہ مثل خلیل ہو اگر مار کا آزما کوئی, اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف, یعنی کوئی ہے کہ جو ہے اگر کوئی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کوئی تیار ہو, کوئی اپنی جان آفری کے سپورٹ کرنے کو تیار ہو, تو پھر جو ہے وہ اللہ غائب سے جو ہے وہ آواز آتی ہے کہ کود جا, اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد جو ہے وہ آتی ہے. پھر اب یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سچے مومنین ہیں, ان کے لیے زندگی اور موت سے جڑے اہم نظریات جو ہے یہ سوچ فکر, ان کی گفتار اور کردار, ان کے عقائد, اور ان میں جو ہے وہ خاص ایک نہج اپنانا ضروری ہے, اور یہ بتایا کہ ان کے اندر کفار کی جو مشابہت سے پرہیز بہت ضروری ہے. ویسے تو کفار کی مشابہت ایک بہت وسیع स्पेक्ट्रम है, लेकिन जाहिर है यहाँ पे खास तौर पर कैटेगोरी के लिए जो है बता दिया गया कि ये काम जो है वो नहीं करने। अब ये इससे जो सबक मिलते हैं वो ये है, तकदीर इलाही पर मादी अवामल की हकमियत का गुमान एक कुफर आमेज ख्याल और नजरिया है कि तकदीर इलाही जो है बहुत से मादी जो अवामल अख्तियार करके इंसान तकदीर से बच सकता है। जब इन नजरियात की बेखुनी हो रही हो, आप देखें कि जब ये प्रिवेल हो गए मुआशरे में जंग उहद के बाद कि भाई देखो ये कह रहे थे कि ना जाते वहां पे ना होते और ये सारी बातें जो हो रही थी, तो फिर अल्लाह ताला ने इस प्रोपेगंडे का तदारुक जरूरी जो है तौर पे किया और जो है कुरान के अंदर इस बात को लिख दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि जब ऐसे नजरियात की जो इस्लामी नजरियात खालिस इस्लामी कुरानी और दीनी नजरियात उनकी बेखुनी हो रही हो और इस्लामी अकायद हदफ तनकीद हूँ और उनके खिलाफ प्रोपेगंडा जो है वो उरूज पर हो, तो फिर उसकी उनके खिलाफ जो प्रोपेगंडा हो तो ऐसे नजरियात की तरवीज उस वक्त जो है लाजमी तौर पर की जाए, लोगों को उनके बारे में जो सही अकीदा है वो बताया जाए और उसके प्रोपेगंडे का जो है वो रद्द वो भी लोगों को बताया जाए कि ये सही नहीं है। ये इस आयत का एक जो है वो सबक है, यानी ईमानी मुआशरे के लिए दुश्मन पर के प्रोपेगंडे की जलगार से दीनी अकायद और दीनी मुआरिफ का दिफा करना बहुत जरूरी है, ये मुसलमानों का काम है। अब ये जो जंग के नताइज हैं और जंग के अवाकिब हैं उनको ज्यादातर जो है वो लोग हैं, जब जंग हुई है कोई वाकया पेश आया है बहुत बड़ा हादसा रुनुमा हुआ है तो अवाम की अक्सरियत जो है उनके नताइज को गलत वजूहात के साथ मुंसलिक कर देते हैं और जो है वो बड़े सती किस्म की चीजों के साथ मुंसलिक करके सती किस्म के जो है तजिए और सती किस्म के नताइज पे जो है पहुंचते हैं, जैसे उहद की आर्जी शिकस्त के वाकये में भी हुआ और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो फिर जो है इस में जो है एक सबक ये है कि हालात का पूरी तरह इदरा करके अच्छी तरह इल्म हासिल करके हिकमत के साथ बड़ा मारूजी सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव जो है बड़ा जो है वो तजिए जो है वो किया जाना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट जो है वो बातें जो है इंसान उन तक पहुंचे और उसके एक जो असबाब हैं चाहे वो शिकस्त के असबाब हैं या शिकस्तगी के असबाब हैं तो उनके ऊपर जो है उन तक पहुंचा जाए। इस्लामी मुआशरे को हसरत आफरीन रोजाना से परहेज के लिए इंसान को होशियार रहना जरूरी है, यानी इंसान जो मुआशरा जो है वो अफराद पे मुश्तमिल होता है, अफराद की तरबियत करना जरूरी है कि जो है वो जो उनके अफकार हैं उनके अकायद हैं उनके ख्यालात हैं जब उनकी तत्हीर हो जाएगी जब उनका तज़किया हो जाएगा तो फिर मुआशरे के अंदर जो है ये हसरत आफरीन रोजानात जो है वो पनप नहीं सेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खास तौर पर वाज़े तौर पर बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है इस बात के अंदर हदायात फरमाई हैं। ये एक नस्बन तवील जो है वो हदीस मुबारक का हिस्सा है जिसको हमने एक दफा जो है बड़ी तफसील के साथ इस हदीस को पढ़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैन असाबक शयउन फला तकुल लौ अन्नी फअलतु कान कदा व कदा, अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो यूं मत कहा करो कि अगर मैं ऐसा करता और ऐसा करता तो ये ना आती, वलाकिन कुल लेकिन बल्कि ऐसे कहो कद्दरल्लाहु वमा शा फअला, बल्कि यूं कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर ही में ऐसा था उसने जैसा चाहा ऐसा किया। और ये भी फरमाया और खास बात है ये जानने वाली और बड़ी हिकमत की बात और हिकमत से लबरेज बात है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऐसी बात जो है वो हिकमत की बात इरशाद फरमा सकते हैं। फइन लौ तफ्ता अमल शैतान, ये जो कलमा लौ है ये अगर मगर है यही वो चीज है जो शैतान का जो है वो रास्ता खोल देती, अगर मैं ऐसा ना करता अगर मैं वहां ना जाता अगर यूं हो जाता अगर ऐसा हो जाता तो ये ना होता। तो इसके ऊपर जो है मुसलमानों को बताया गया कि ये जो है वो बिल्कुल ये अमल जो ये जो कलमा लौ है इसको बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया जाए। फरमाया वाला वाला इन कुतिल तुम, ये वा पहले वाव है जो और के लिए, ला जो है ये ताकीद है और आगे लफ्ज है इन जैसे अलिफ जे नून इन होता है अगर के मानों में, वाला इन और यकीनी तौर पर अगर तुम कत्ल हो जाओ फी सबीलिल्लाह अल्लाह के राह में, ओ मुत तुम या फिर तुम मर जाओ, ये मुत तुम मर जाओ ये पैसे वायसे तो इस वजह से आप जो है वो है अगर तुम फिर मर जाओ لمغفرتن، پھر لام پھر جو تاکید والا آ گیا ہے، تو یقینی طور پر مغفرت ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورحمتن، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خیرن، یہ بہتر ہے، یہ سب سے بہتر ہے، مما یجمعون، ہر اس چیز سے جسے یہ جمع کرتے ہیں، یعنی جمع انسان کیا کرتا ہے، تمام دنیا کے اندر جو ہے انسان مال کو جمع کرتا ہے اور اغراض کو جمع کرتا ہے، اور جو انسان اپنی پراپرٹی جمع کرتا ہے بناتا ہے، ہر اس چیز سے، یعنی دنیا و مافیا میں جو چیز ہے، ہر اس سے یہ مغفرت زیادہ بہتر ہے. وَلَئِن مُتْتُمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتل تم، یا پھر تم قتل کر دیے جاؤ، یہ بھی پیسے وائس ہے، لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، پھر وہی لام پہلے آ گئے، لام تاکید پہلے آ گئے، امفیٹک لام، یقینی طور پر، الی اللہ، اللہ کی طرف، تو شرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ترجمہ پڑھ گیا،
اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے.
تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف، بہت بڑی ایک نوید اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت، وہ پیچھے پہ بتایا گیا تھا نا، کہ ظاہر انسان موت کے خوف سے ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے وہ اس فریضے سے انسان جو ہے وہ گریز کرے جو اسلام کو درپیش آتا ہے. ظاہر ہے اپنے دنیا کو نظریات کو برپا کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے جو ہے مختلف قربانیاں دی ہیں اور دیتے ہیں، اور دوسرے نظریات کے لوگ بھی، اور کفر کا نظام بھی دیتا ہے، اور انہی مثالوں کے اندر بھی، جنگ بدر کے اندر بھی اور جنگ احد کے اندر بھی، کس طریقے سے انہوں نے بے شمار مالی اور جانی اثار کیا تھا قریش مکہ نے، کفر کے نظام پہ ہوتے ہوئے، کفر کے نظام کے پروردہ اور کفر کے نظام کے پروٹیکٹر جو تھے انہوں نے ایسا کیا. تو پھر ظاہر جواب میں جو کوئی بھی نظام دنیا کا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، کوئی بھی نظام جب غالب اور اس کے لیے غلبے کی جدوجہد کی جائے گی، تو اس کے لیے جدوجہد اور اس کے لیے جانی اور مالی اور بہت ساری دوسری قربانیاں دینا ہوں گی. ظاہر ہے اس پہ یہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کا ایک اصول اللہ نے بنا دیا ہے دنیا کے اندر، کہ ان چیزوں کے بغیر پھر جو ہے کوئی اچیومنٹ انسان کو مل نہیں سکتی ہے. اور ظاہر انقلابات کی تاریخ دیکھیں تو حیرت انگیز جو ہے وہ واقعات ہمیں اس سلسلے میں ملتے ہیں. تو انسان جو مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ اگر اس راستے کے اندر، اس دین کے راستے کے اندر اور اس اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، پھر تمہیں اگر جو ہے وہ خوف نہیں ہونا چاہیے جان کا. اور جان کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کی یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے دنیا کے اندر جو مزے ہیں اور دنیا کے اندر جو اس کو تمتع حاصل کرنا ہے دنیا کی چیزوں سے، مال و اغراض اور مال و اسباب سے، تو وہ اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم ایسا ہو جائے تمہارے ساتھ، تم مارے جاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کا جو ہے وہ وعدہ ہے، اور یہ مغفرت اور رحمت اس دنیا کی لاکھوں زندگیوں سے بہتر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست جو ہے نوید جان فضاں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے جو مسلمانوں کو اور ایمان لانے والوں کو جو ہے دی ہے. اور سب سے بڑی، اور تاریخ کے اندر مسلمان ہمیشہ مسلمانوں کے بارے میں کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں، اور بالعموم مسلمانوں کا جو ہے وہ اس لیے کہ ان کی ان افکار کی اور ان نظریات کی ابیاری قرآن نے جو ہے خود کی، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر موت میں آئے گی تو پھر تمہیں جو ہے وہ یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت افزائی تمہاری کرے گا. اور یہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ان پہ، کہ وہ رحمتیں ہیں جن کا ایک مومن اس دنیا کے اندر جو تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ دنیا و مافیا کی تمام نعمتوں سے بہتر جو ہے وہ نعمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو انسان کو حاصل ہو جائے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور نعمتوں کو دیکھے گا قیامت کے روز، تو وہ تمنا کرے گا کہ اگر یہ نعمتیں میری زندگی میں برداشت کرنے والی تکلیفوں کی وجہ سے مجھے آئی ہیں اور ان کا صلہ ملا ہے آج مجھے، تو کاش میری کال کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی، یعنی میں ناقابل برداشت اذیتوں سے دوچار کیا جاتا اور پھر مجھے یہاں ان اذیتوں کے بدلے کے اندر بے بہت یہ جو ہے اچھے سے اچھا صلہ ملتا. تو یہ جو انسان کو جو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ اس دین کے لیے جو راستے کے اندر پیش آنے والی جدوجہد اور سختی اور تکلیف کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا عزت افزائی فرمائے گا, یہ بات مسلمانوں کو بتائی گئی ہے. اب ایک اور جو ہے ریلیٹڈ موضوع ہے لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, فبما رحمتن, فبما پس بما اس کے ساتھ جو رحمتن جو رحمت یعنی اس رحمت کے ساتھ یا اس رحمت کے سبب سے, من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اس رحمت کے سبب سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی یہ جو بات بتائی گئی جس کو پہلے لایا گیا ہے, یعنی پہلے عموماً آپ دیکھیں کہ جو گفتگو کا اسلوب ہوتا ہے دنیا کی تمام زبانوں کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ نعمت ہے اور یہ نعمت فلاں نے مجسر کی ہے اور فلاں کی طرف سے ہے اور اس کی یہ تفسیر. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ ذکر فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب کچھ ہوا ہے, تو وہ کیا لنت لہوں لنتا, یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ لنتا آپ ہیں, لین لہم ان کے لیے, آپ ہیں نرم کو ان کے لیے, یہ ترجمہ ہوا ہے لنتا. یہ جو تا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ لنتا میں جو تا ہے اس طریقے سے یہ جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے مخاطب جس کو آپ کرتے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں تو عربی کے اندر پھر وہ تا آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی مثلا جو ہے آپ ولو کنتا, اگر آپ ہوتے, کنتا آپ ہوتے, اگر آپ سے کسی نے جو ہے پوچھنا ہو کہ آپ نے کھا لیا ہے کھانا تو پھر آپ کہیں گے اکلتا, اکلتا کیا آپ نے کھا لیا, آپ نے نماز پڑھ لی ہے سلیتا, سلیتا کیا تم نماز پڑھ لی, تو اس طریقے سے تا جو ہے سیکنڈ پرسن کے لینتا, تو آپ ہیں لین, آپ ہیں نرم ان کے لیے. اور یہ جو لین کا جو اردو میں یہ جو لفظ ہے لینتا, یہ اردو میں لینت کے معنوں کے اندر اردو میں لینت استعمال ہوتا ہے نرمی کے لیے, پھر لجین استعمال ہوتا ہے یہ بھی نرمی کے لیے, اور ملجین وہ چیز ہوتی ہے جو نرم ہو اس کے لیے ملجین پھر ہوتا ہے, اور لین بھی سیلف جو استعمال ہوتا ہے. اگرچہ ظاہر ہے یہ اچھی اردو ہم اگر لکھیں پڑھیں جس کا آپ رواج کم ہو گیا ہے بہت, تو پھر جو ہے اس میں یہ سارے اردو میں الفاظ استعمال ملتے ہیں ہمیں. ہم جو ساتھی اگر کسی نے یہ جو جو تجوید کے قاعدے پڑھے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ حروف لین ہوتے ہیں, وہ حروف ہوتے ہیں جن کو نرمی سے بہت ادا کیا جاتا ہے, تو وہ بھی وہی اسی طرح ہوتے ہیں. فرمایا اگر آپ بہت نرم ہوئے ہیں واقع ان کے لیے, فرمایا ولو کنتا, ولو کنتا اور اگر آپ ہوتے فضن تند خو ترجمہ کیا گیا ہے, یہ لفظ جو ہے فضا پورے قرآن مجید کے اندر ایک ہی جگہ پہ جہاں پہ استعمال ہوا ہے فضا یا فضو فضاضتن بد مزاج ہونا, تو ظاہر یہ اس کا وہاں پہ اس کے الٹ جو استعمال ہوا ہے خلاف ہوا, وہاں پہ نرم اور نرم کے مقابلے میں سخت خو یا تند خو جسے کہتے ہیں بد مزاج, یا جو کھردری بات کرتا ہے جو سخت بات کرتا ہے وہ جو ہے فضو. پھر میں غلیظ القلب, اب یہ جو لفظ ہے یہ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں, غلیظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے قلب بھی استعمال ہوتا ہے, غلیظ قلب. تو اب اردو میں اور عربی میں اس لفظ کا ایک جو ہے وہ فرق جو ہے وہ جان لیجئے, اور وہ فرق یہ ہے کہ غلیظ جو ہے یہ عربی کے اندر کسی تھک موٹی چیز کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اور اردو کے اندر یہ نسبتاً گندے جو چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تھوڑا سا سینس بدل گیا ہے اگرچہ ہمارے اردو میں جب یہ لفظ ہوا ہے, لیکن یہ لفظ جو ہے وہ وہی ہے. سختی کے معنوں کے اندر بھی جو ہے ہوتا ہے قرآن کے اندر آیا نبی کے سب وغلوز علیہم, آپ ان پر یعنی کفار کے اوپر آپ سختی کیجئے, تو پھر جو ہے وہی خلاص ہے. قلب جو دل کی سختی, دل کا موٹا ہونا جو ہے یہ اس کا مطلب ہے غلیظ القلب, سخت دل یعنی ہونا, غلظہ یغلظ غلظن موٹا ہونا گاڑھا ہونا سخت ہونا, اس کو ہم کئی دفعہ جو ہے وہ پڑھائے ہیں. لانفذو اگر آپ ہوتے تند خو, اور دوسری بات جو بتائے سخت دل, سخت دل جو نرمی والا دل نہیں ہے, جو پسیجتا نہیں ہے, جو رحم نہیں کرتا, کوئی ایسی بات اگر ایسی ہوتی تو لانفضوا, تو پھر منتشر ہو جاتے, جو ہے پراگندہ ہو جاتے, جو ہے انفضا باب انفعال, انفضا ینفضوا انفضادا, متفرق ہونا, تتر بتر ہو جانا, منتشر ہو جانا, ڈسپرس ہو جانا, تو یہ منتشر ہو جاتے, تو وہ منتشر ہو جاتے. من حولک, حول جو ہے ارد گرد کو کہتے ہیں, آس پاس کو کہتے ہیں, آپ کے آس پاس سے, آپ کے ارد گرد سے, تو آپ کے, تو ظاہر کن کی بات کی گئی ہے, تو ظاہر ہے یہ جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ارد گرد موجود تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کی بات کی گئی ہے, آپ کے ارد گرد سے صاف جو ہے بات ہو گئی ہے واضح. فعف عنہم, بس آپ ان کے لیے اف جو ہے وہ اف کریں, آپ ان کو معاف کریں, درگزر کریں, انہم ان سے, آپ ان سے درگزر کیجیے. لانا جلینوں کا جو ہے اسے پہلے اپنا ورب ہے, لانا جلین لینن نرم ہونا, یہ اس کا جو ہے معنی. وستغفر لہم, اور بخشش مانگے ان کے لیے, یعنی آپ ان کو معاف کریں, خود بھی معاف کر دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی بخشش طلب کریں. وشاورہم, اور مشاورت کریں ان سے. یہ شاورہ, یہ جو باب مفعلہ ہے, یہ شاورہ یشاور مشاورتن, رائے لینا, مشورہ لینا, تیسری جو فارم ہوتی ہے ورب کی وہ ہے, اردو میں معروف ہے مشاورت. فی الامر, امور کے اندر, امر کے اندر, جو امور کے اندر, کاموں کے اندر. فیض عظمتا, بس جب آپ پھر جب آپ عزم کر لیں, یعنی مشورہ کر لیں, کسی فیصلے پہ پہنچ جائیں, پھر جب آپ جو ہے ایک پختہ ارادہ کر لیں, عزم جو ہے کسی بھی کام کو قطعی طور پر کرنے اور حتمی طور پر کرنے کا جو ارادہ ہے وہ عزم کہلاتا ہے, پکا ارادہ, جب وہ کر لیں. فتوکل اللہ, تو پس اللہ پہ توکل کیجئے, اللہ پہ بھروسہ کیجئے. ان اللہ جو حب, اللہ تعالیٰ جو پسند فرماتا ہے المتوکلین, توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. جس کا جو ہے ترجمہ پڑھ دیجیے.
اے پیغمبر, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو, ورنہ اگر کہیں تو تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے
ہٹ جاتے.
ان کے قصور معاف کر دو, ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو, اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں.
بڑی کیٹیگوریکل اور بڑے واضح اور بڑے صاف ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں کہ تم ایسے کرو اور ایسے کرو اس کام کے اندر, اجتماعیت کے کام کے اندر لوگوں سے بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں, اور یہ دین کی اجتماعیت ہے, اس کے اندر جو ہے جب غلطیاں ہو جائیں تو آپ ان لوگوں کو معاف کر دیجیے جن کی غلطیاں ہوئی ہیں, آپ جن ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے درگزر معافی کی درخواست کیجئے, آپ پھر بھی ان کے ساتھ, اس کے باوجود بھی, ان کی غلطیوں کے باوجود بھی آپ ان لوگوں سے مشورہ کیجئے, مشاورت کیجئے, اور یہ مشورہ جو ہے یہ اسلامی انسٹیٹیوشن کی اجتماعیت کے اندر ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, اور یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق جو ہیں ان کی بات بتائی گئی, اور خاص طور پر سب سے پہلے جو ہے وہ لایا گیا ہے جو ہے کہ حسر کا مفہوم پیدا کر کے, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ مظہر ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا جو ہے نرم ہونا اور ان کے کریمانہ اخلاق کا مالک ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص مظہر ہے, اس کو پہلے جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مجسم صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کی صورت کے اندر جہاں بھی اس آیت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے, حتیٰ کہ ان لوگوں سے جنہوں نے احد کی جنگ کے اندر شدید کمزوری کا ارتکاب ہوا تھا, جو جنگ سے لوگ جو جنگ میدان جنگ سے لوگ جو چلے گئے تھے اور بھاگ گئے تھے, یا پھر وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود جنہوں نے جو پہاڑی سلسلہ, جو پہاڑی کا درہ تھا, جو پاس تھا, اس میں جو آپ نے اسٹریٹیجک جو لوکیشن کے اوپر جو لوگوں کو پوائنٹ کیا تھا, ان لوگوں نے بھی جب بڑی غلطی کی, اور یہ وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے پوری جنگ کا جو نقشہ پلٹ گیا تھا, تو پھر آپ نے ان لوگوں سے جو ہے وہ بہت کوئی سختی سے کوئی جو ان کے ساتھ پیش نہیں ہے, بلکہ آپ نے ان سے جو ہے وہ نہ انہیں بڑا جو ہے وہ سرزنش کی, نہ ان کو کوئی سزا سنائی آپ نے ان کو, بلکہ آپ نے ان سے ان کے عمل کی جو ہے وہ پوچھا تھا کہ ان کے تمہارے اس عمل کی کیا وجہ بنی ہے. یہ صرف ایسا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خصوصی کرم, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آپ کے اوپر یہ خصوصی کرم ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی نرم خو بنایا, نرم دل بنایا. حالات کا کیسے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم خوئی کو کبھی نہیں بدلا, آپ نے ہمیشہ اس کو جو ہے وہ قائم رکھا ہے. اگر آپ تندخو ہوتے تو عرب کے بدو اور ان پڑھ لوگ جو طبیعتوں میں بڑے سخت اور اجڑ جو ہے مزاج رکھتے تھے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی کہ یہ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے کے اندر آپ کے بارے میں کے اندر ہے کہ یہ آپ کے ساتھی اور آپ کے ارد گرد ہیں, ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ سے چھٹ جاتے, آپ سے دور چلے جاتے. یعنی یہ نرمی کسی لیڈر کی اور کسی جو ہے رہنما کی جو نرمی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, جو جن لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے, جو لوگ اس کے تحت کام کرتے ہیں, جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو لوگ اس کے نظریے کے اندر اس کی مددگار ہوتے ہیں, ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اتنا ضروری ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود صاف یہاں پہ فرما دیا کہ اگر آپ نرم خو نہ ہوتے تو یہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے. یعنی احد کے میدان کے اندر جتنی گریو قسم کی آپ کہہ لیں دنیاوی لحاظ سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مسٹیکس جو ہوئی تھیں وہ غلطیاں ہوئی, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے پہلے والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیے جنہوں نے یہ غلطیاں کی, اور اب آپ کو یہاں پہ ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ آپ بھی معاف کر دیں, اور اپنے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی کی درخواست بھی کیجئے. اور جو ہے جیسے اس جنگ سے پہلے آپ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے, اب اس جنگ کے بعد اور اس غلطی کے بعد بھی آپ ان سے اسی طرح مشورہ لینا جاری رکھیے. اب یہ جو آیت ہے میرے عزیز بھائیوں, اس آیت کریمہ میں اسلامی قیادت, رہنمائی اور یہ جتنے لوگ دائین اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر دعوت دینے والے ہیں, ان سب کے لیے بے شمار اسباق موجود ہے, اور اس کے اوپر جو ہے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہت کچھ جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر. جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور جو صفات حسنہ کا ذکر کے ساتھ ساتھ جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے, جو ہدایات دی گئی ہیں آپ کو یہاں پہ ان آیات کے اندر, وہ ہدایات قیامت تک کے لیے یہ جو ارشاد و اصلاح کا کام کرنے والے ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں, ان کے لیے ایک دائمی ہدایت نامہ جو ہے یہ بن گئی ہے, جن سے یہ ہمیشہ معلوم ہوتا رہے گا کہ داعی اللہ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دعوت دینے والے کو کن صفات کا مرقع ہونا چاہیے. اور کبھی ناموافق حالات جو ہے وہ پیش آ جائیں تو ان ناموافق حالات کے اندر ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. عموماً دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ شکستیں اور مشکلات معاشرے کو اپنے راہبروں سے پاراگندہ ہونے کا پیشقدم ثابت ہوتی ہیں, اور لوگوں کے ساتھ ان کی نرمی عام طور پر لیڈروں کی بھی ختم ہو جاتی ہے, اپنے قریبی ساتھیوں کی وجہ سے بھی ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ لوگ بھی پھر اس طریقے سے شکستوں کا ذمہ دار ٹھہرا کر لوگ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنے لیڈروں کو جو ہے وہ برطرف کر دیتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ تاریخ کے کوڑے دان کے اندر جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں, اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ پیش آیا ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین کے لیے نرمی اور حسن اخلاق بہت نہایت ضروری چیزیں ہیں, ان کے بغیر یہ دعوت دین کا کام نہیں ہو سکتا. یہ بدخلقی اور درشتی اور سخت دلی اگر جو ہے وہ قیادت کے اندر پائی جائے گی تو لوگ بہرحال جو ہے وہ پھر ان سے بد دل ہو جائیں گے, اور لوگ جو ہے وہ دور ہو جائیں گے, پراگندہ ہو جائیں گے, صفے منتشر ہو جائیں گی, اور جو ہے پھر آپ اس لشکر کا حال جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یا اس جو بھی جماعت جو تحریک یا وہ لوگ اجتماعیت جو ہوتے ہیں ان کا جو حشر ہوگا وہ جو ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس کو عام آدمی بھی دے سکتا ہے اس قرآنی حکم کو, اور علامہ اقبال نے بھی اس کو اپنے کئی اشعار کے اندر بہت اچھی طرح جو ہے وہ سمجھا ہے. ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگما حرم سے. اب یہ صف شکستگی اور ایک شکست و ریخت کا عمل جو ہے کسی کارواں کے اندر, کسی جماعت کے اندر جو ہے رونما ہوتا ہے, اس کی ایک تصویر کشی ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگما حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں ہے خوئے دل نوازی. یہ خوئے دل نوازی کیا ہے؟ یہ وہی سویٹنس ہے جو رہبروں کے اندر, جو رہنماؤں کے اندر ہوتی ہے, جو کارواں کی, کہ وہ خوئے دل نواز نہیں ہے. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلی. وہ جو بات علامہ اقبال نے اوپر پازیٹیولی بتائی ہے, اس کو نیگیٹیولی یہاں پہ اس کا سلبی اسلوب میں جہاں پہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو پیر مغاں ہے مرد خلی, یہ جو 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 میخانے کے اندر جو رش نظر آتا ہے, یہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ جو ساقی ہے وہاں لوگوں پیر مرد خلیق ہے, خلیق خلق والا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے. یہ ظاہر ہے, یہ بات تو ظاہر استعارے کی زبان میں بتائی گئی ہے کہ جو انسان کو لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے والا ہے وہ بڑا مرد خلیق ہے اور اچھا پیش آنے والا ہے, تو لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں. وہی بات جو قرآن نے بیان کی ہے اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. یہ سخن دل نواز وہی لفظ کو پھر لے آئے, وہاں پہ خوئے دل نوازی کی بات کی, مرد خلیق مرد خلق ہونا بتایا, یہاں پہ سخن دل نواز ہونا بتایا ہے جو ہے وہ لیڈرشپ کے لیے. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یہ جو امیر ہوگا, یہ جو لیڈر ہوگا, یہ جو رہنما, یہ رہبر ہوگا, اس کے اندر یہ جو ہے صفات ہوں گی, تو پھر جو ہے یہ بات جو ہے ہوگی. پھر اسلامی ایک اور جو دوسرا اصول بتایا گیا اس آیت کے اندر, وہ اسلامی اجتماعیت و قیادت کا ایک اہم اصول ہے, اور وہ ہے شورائیت کا اصول ہے, کہ اسلام جس اجتماعیت کو قائم کرتا ہے, اور اب تک ہم جتنے احکام پڑھتے ہیں اجتماعیت کے احکام پڑھے ہیں, وہ سارا اجتماعیت کا نظام شورا کے نظام پہ قائم مبنی ہوگا. شورائیت اسلامی اجتماعیت کا ایک اہم ترین جز ہے, اور ایک اہم ترین اسلوب اور اصول کے طور پہ اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, اور یہ اسلام کے سیاسی نظام کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک ہے. اس کے بغیر کوئی اسلامی اجتماعیت جو ہے وہ قائم نہ ہوگی, اور اس کے اوپر بہت کتابیں کی کتابیں اسی جو قرآن کی اس آیت کے ایک حصے کے اوپر جو لکھی جا چکی ہیں. مشورے کی ہدایت ان تمام امور و مسائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی ہے, اور آپ کے توسط سے تمام امت کو بھی دی گئی ہے, جن کا اثر امت یا وہ جو اجتماعیت جو بھی موجود ہے اس کی اجتماعی زندگی پر پڑتا ہو. اس میں سیاست بھی شامل ہے, اس میں جنگ بھی, امن و سلامتی کے امور بھی اس میں شامل ہیں, تمام امت کے یا اجتماعیت کے جو مسائل ہیں وہ بھی, اور دعوت اسلامی کی جو سے تعلق رکھنے والے جتنے امور بھی ہوں گے دعوت کے, اور دعوت سے متعلق ہوں گے, اور دین کی دعوت کو پھیلانے کے متعلق جتنے امور ہوں گے, سارے کے سارے اندر جو ہے مشورہ شورائیت جو ہے لازمی ہے. امام ابی عبداللہ القرطبی جنہوں نے مشہور تفسیر قرطبی لکھی ہے, اس کے اندر بہت زبردست جو ہے اضافہ کیا ہے انہوں نے, اور ان کا یہ مقام ان کی تفسیر سے پڑھنے کے لائق ہے. آپ نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس میں ایک دو باتیں جو ہے وہ اہم ہیں. فرمایا کہ خلفاء اور حکام پر واجب ہے کہ وہ دینی معاملات میں علماء سے, جنگی امور میں قائدین لشکر اور ماہرین حرب و فرب سے, حرب سے, اور عام فلاح و بہبود کے کاموں میں سرداران قبائل سے, اور ملک کی ترقی و آبادی کے متعلق عقل مند وزراء اور تجربہ کار عہدیداروں سے مشورہ کریں. یہ گویا بہت ٹیکنوکریٹس جتنے بھی ہوں گے, جن جن امور کے اندر جو ایکسپرٹ اور ماہرین جو ہے موجود ہوں گے, انہی امور سے متعلق مشورہ کرنا فرمایا کہ دین ان کے اوپر واجب ہوگا. لیکن یہ اہم بات انہوں نے جو ہے وہ ظاہر یہی فرمائی ہے کہ یہ سارے سارے اپنے فیلڈ اپنے شعبے کے متعلق جو ہے وہ ماہرین ہوں گے. جو حاکم اہل علم و دین سے مشورہ نہیں کرتا بلکہ خود اپنی رائے سے کام صرف کرتا ہے, اسے معزول کر دینا لازمی ہے, انہوں نے یہ بھی لکھا ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی اس کے اندر اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مشورہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشوروں کی ضرورت تھی, بلکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اس سے مشاورت کی شان کا پتہ چل جائے کہ مشاورت کی اہمیت کیا ہے, مشاورت کی اسلام کے اندر کیا جو ہے مقام ہے, یہ کہ مشورہ سنت نبوی بن جائے اور امت مسلمہ اس کی اقتداء اور اتباع کرے کہ یہ امت کے اندر جاری ہو جائے. آپ کو تمام امور کے اندر رہنمائی وہی سے جو حاصل ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے امت کے تمام امور کے اندر لوگوں سے مشورہ کیا, اور یہ اس بات کا تربیت کا ایک جو ہے مؤثر تھا کہ آپ جو ہے وہ جو بھی آپ کی جگہ پہ قائم مقام امیر اور جو بھی خلیفہ آپ کی بعد میں جو یا پھر ام مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہوگا وہ مسلمانوں سے جو ہے وہ مشورہ کرے گا, ان کے مشورے سے ہی سارے امور جو ہے وہ طے پائیں گے. اور یہ مشاورت اور شورائیت کا اصول بڑا واضح طور پر بہت ہی نمایاں ترین حیثیت سے جو آپ خلفائے راشدین کے عہد کے اندر اور بعد کے اندر بھی جو ہمیں نظر آتا ہے. فرمایا ان ینصرکم اللہ, ان اگر ینصرکم اگر تم مدد کرو گے اللہ کی, فلا غالب لکم تو پس نہیں ہے پھر کوئی غلبہ پانے والا تم پر. وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے, یہ ہم پڑھ جائیں خزل یخذل ساتھ چھوڑ دینا حمایت ترک کر دینا, اگر وہ حمایت ترک کر دے فمن ذا الذی تو پھر وہ کون ہے ینصرکم جو تمہاری مدد کرے گا. من بعد ہی اس کے بعد یعنی اس کیفیت کے بعد کوئی ہے پھر جو مدد کرے, وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کے اوپر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنون مومن ایمان والوں کو توکل اللہ ہی پہ ہونا چاہیے. ترجمہ اس کے پڑھ دیا کریں.
اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں, اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو, بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.
جزاک اللہ. یہ مزید جو ہے موقف کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو توکل کو, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اس کی جو ہے توکل کو بطور عقیدہ کس طرح ماننا چاہیے اس کی یہاں پہ وضاحت کی جائیے کہ توکل ترک کے اسباب اور ترک کے تدبیر کا نام نہیں ہے کہ بس ہر چیز کو چھوڑ کے اور کوئی کام نہ کیا جائے, کوئی پلاننگ نہ کی جائے کسی اس کام کے لیے, کسی امور کے لیے جن کو سر انجام دینا ہے ان کے متعلق جتنے ریسورسز ہیں ان کو استعمال ان کو اکٹھے ہی نہیں کیا جائے, ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ میں توکل کرتا ہوں اللہ پر. یہ توکل نہیں ہے, یہ توکل کا بالکل غلط مفہوم ہے, اور اسی توکل کا غلط مفہوم ہم نے دنیا اور زندگی کے بہت دیگر جو ہے وہ امور ہیں ان کے اوپر بھی اپلائی کر رکھا ہے. بلکہ توکل اس بات کا نام ہے کہ جب تمام انسان تمام ممکنہ اسباب کو جمع کر لے جو کسی کام کرنے کے لیے ضروری ہیں یا جنگ کرنے کے لیے ضروری ہیں یا کوئی بھی ٹاسک ہے اس کو سر انجام دینے کے لیے ضروری ہیں, تو پھر اپنی کامیابی کا انحصار ان اسباب کے اوپر نہ ہونا چاہیے بلکہ پھر جو ہے وہ ان اللہ تعالیٰ کے جو ہے اوپر اس کا بھروسہ ہونا چاہیے. اور وہ دعا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ رہنما اور ایک مثال اور ایک مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیشہ ایک ایسی مثال جو ہے وہ رہے گی جو توکل کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی صبح جب جو ہے وہ جو دعا مانگی کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں لے آیا ہوں میدان کے اندر, حاضر کر دیا میں نے, اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, اگر تو یہ آج مغلوب ہو گئے تو پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ شاید پھر اسلام اس کے بعد جو ہے تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو. تو یہ وہ توکل ہے کہ سب کچھ اپنا ممکنہ طور پہ تو حاضر کر لینا لیکن پھر نتائج کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لینا, اسی کے اوپر توکل کرنا, اسی کے اوپر جو ہے اسی کو اسی کی مدد کے اوپر جو ہے بھروسہ کرنا, یہ پھر جو ہے توکل ہے. اور ایک مومن اور ایک کافر میں یہی فرق ہے کہ کافر بھی تمام ریسورسز اور ذرائع کو جمع کرتا ہے لیکن اس کا بھروسہ اور توکل ساری کی ساری جو ہے وہ ان اسباب و ذرائع کے اوپر ہوتی ہے. مسلمان اور مومن کی جو مومن ایک ایمان اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے اس کا جو توکل ہے اس کا سارے کا سارا جو ہے پھر وہ بھی اسباب جمع کرتا ہے لیکن اس کا بھروسہ تو اسباب پر نہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے. مومن اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اور اگر وہ مدد کرے تو کوئی بات نہیں ہے, ہم بے شک تھوڑی ہیں تعداد میں کم, لیکن دنیا میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے سے بڑے قلیل گروہ جو ہے وہ بڑی بڑی فوجوں کے اوپر جو وہ غالب آئے ہیں. اور اس بات کو ہم جو ہے اسے بھی پہلے پڑھائے ہیں, اور یہ ایمان والوں کی زبان سے نکلا تھا جب جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سموئیل علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے وہ تھے, جب جالوت کے مقابلے میں تالوت آیا تو پھر تالوت اور آپ کے ساتھیوں نے اور انبیاء جو وہاں پہ مومنین تھے انہوں نے کہا تھا کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے قلیل گرو اللہ تعالیٰ کے حکم, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مراد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, اس سے بڑے بڑے گروہوں پر بڑی بڑی جو ہے وہ جماعتوں پر غالب آئے ہیں, اور جو ثابت قدم رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد کی موجودگی میں کسی اور مدد کی ضرورت نہیں ہوتی, اور کوئی اور قوت ایسی بے پناہ یقین رکھنے والی جو 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 رکھنے والے ہیں, جو اتنی ایسی جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر, یعنی اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی بھروسہ اور توکل اللہ پہ ہے, ان کے اوپر پھر کون جو وہ غالب آ سکتا ہے. فرمایا وما کان للنبیین, اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے این یغل کہ وہ چھپائے کچھ بھی, غلہ یغلو یہ خیانت کرنا, یہ مال غنیمت میں خیانت کرنا, لیکن یہ کسی بھی چیز کے اندر بھی خیانت جو ہے اسے جنرل خیانت بھی مراد ہو سکتی ہے. وَمَنْ يَغْلُلْ, اور جو بھی چھپائے گا, یہ جو بھی خیانت کرے گا, یَأْتِ بِمَا غَلَّ, تو لائے گا وہ جو اس نے چھپایا, یا لائے گا وہ جو اس نے خیانت کی, یوم القیامہ قیامت کے روز, ثم توفى, پھر اسے پورا پورا دیا جائے گا, کل نفس زیار بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو, بما کسبت جو اس نے کمایا, وهم لا یظلمون, اور اس پہ کوئی ظلم ان پہ کوئی ظلم وہ ظلم نہ کیے جائیں گے, یظلمون پیسے وائسے وہ ظلم نہ کیے جائیں گے, ان پہ کوئی ظلم نہ ہوگا. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے, اور کوئی جو خیانت کرے گا تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا, اور پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. اب دیکھیں کہ یہاں ہم نے یغلہ کا جو چھپانا کیا ہے, اور جو ہے جو دوسرا معنی ہے وہ اس کو یہاں پہ جو آیت کا ترجمہ ہے وہاں پہ ہم نے خیانت کا معنی اور اختیار کیا ہے, یعنی جو دونوں معنی مراد ہیں وہ دونوں جو ہے یہاں پہ آ سکتے ہیں. یہ جو غلول غلہ یغل غلول, عام طور غنیمت کے جو مال کے اندر چوری ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے, لیکن یہ لفظ عام خیانت بدعیدی اور بےفائی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے مفسرین نے اس آیت کریمہ کی دو توجیہ کی ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ یہ جو 50 تیر انداز آپ نے جو ہے وہ درے کے اوپر مقرر فرمائے تھے اور پھر انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی, اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا شدید نقصان ہوا, اور پھر جو ہے وہ جنگ جو ہے جو فتح تھی شکست میں بدل گئی. تو پھر جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا تمہارے اس عمل کی جو ہے وہ میں جو کی کیا وجہ ہے جو میں نے تمہیں حکم دیا تھا اس کی خلاف ورزی, تو انہوں نے پھر مختلف قسم کے عذرات جو ہے وہ پیش کیے, وہ سارے کے سارے بڑے کمزور عذرات تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ظننتم ان نغل ولا ولانفس سوری ان نغل ولا نقسم لکم, اصل بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا, یہ شاید تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے, یعنی یہ مال غنیمت کے معاملے کی بات ہے. تو اس تو علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا اشارہ جو ہے اس بات کا اشارہ جو ہے اس کی طرف ہے, اس میں اس آیت میں اسی بات کی طرف ہے کہ یہ بات. اور دوسری جو بات ہے یعنی اس کی جو وہ یہ کی گئی ہے کہ یہ مالی خیانت کے ساتھ یہاں پہ اس کو جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو مالی خیانت کے ساتھ ہی جو ہے محسوس کیا جائے. تو جنگ کے بعد منافقین نے یہ جو الزام لگایا تھا, اور الزام کی تردید مراد ہے کہ انہوں نے کہا کہ احد کی شکست کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے اعتماد کیا, ہم نے ان کو جگہ دی, ان کے ہاتھ پہ بیعت کی, ان کو نیک و بات کا مالک بنایا, لیکن اس اعتماد کی وجہ سے یہ ہم سے غلط فائدے اٹھا رہے ہیں اور ہماری جان و مال کو اپنی ذاتی حوصلوں اور امنگوں کے لیے اور اپنی جو ہے جو امبیشنز ہیں ان کے لیے ہمیں تباہ کر رہے ہیں اور ہمیں مروا رہے ہیں اور ہماری جانوں کو تختہ مشک بنایا جا رہا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں, جن لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا ان کے ساتھ سرین بدخائی اور خداری اور بے وفائی ہے. تو اس طریقے کے آپ کو پتا ہے کہ منافقین اور منافقین کے ساتھ, منافقین کو تو کوئی موقع ملنا چاہیے تھا, ان کے ساتھ پھر یہود بھی تھے اور کفار بھی, تو پھر یہ اس طرح کی بات ہے. تو پھر کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں, اس کی پھر تردید مراد ہے, قرآن نے اس الزام کی تردید فرمائی ہے کہ تمہارا یہ الزام بالکل جھوٹا ہے, کوئی نبی اپنی امت کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ کبھی بے وفائی اور بدعہدی نہیں کر سکتا. یہ جو بات یہاں پہ فرمائی گئی ہے. اور کچھ لوگوں نے اگرچہ اس کو جو ہے مال غنیمت کے جو ہے وجہ سے کے ساتھ بھی جوڑا ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ آپ مال غنیمت میں سے اپنے کچھ مال لے لیا, لیکن وہ بہت کمزور دلائل ہیں. وہ واقعہ جو ہے جنگ بدر میں پیش آیا تھا, احد میں پیش نہیں آیا تھا. تو یہ ہمارے آج کا جو ہے وہ موضوع تھا. انشاءاللہ تعالی اضافی مواد کے اندر ہم شورائیت اور کے اوپر جو ہے انشاءاللہ کچھ سلائیڈیں شامل کریں گے, آپ ضرور ان کو دیکھ لیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.